السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ نازعات پارٹ 2 آیہ نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. سورہ نازعات آیہ 27. بسم اللہ الرحمن. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج دحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا تم سخت تر ہو دوبارہ تخلیق میں یہ آسمان جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا, بلند کی اس کی چھت, پھر ٹھیک ٹھاک کیا اس کو اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر یعنی روشن کیا اس کے دن کو, اور زمین کو بعد اس کے بچھایا, اس کو نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ, اور پہاڑوں کو گاڑ دیا فائدے کے لیے واسطے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے, چوپایوں کے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یہ آسمان کو جسے اس نے بنایا, اس کی چھت کو بلند کیا, پھر اس میں توازن قائم کیا, اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی, اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا, اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. الحمدللہ ہم پیچھے سورہ نازعات پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے کافی عبرت کا سامان پڑھا تھا. فرعون کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایک عبرت کا مقام بنا دیا, یا اس کو دیکھ کر عبرت ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اس کے انجام کو دیکھ کر کہ کس قدر بڑا بادشاہ تھا, اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا, اور کیا کچھ اس نے نافرمانی نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا, چالیں چلی, لوگوں پر ظلم کیا, بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا. کوئی ایک جرم نہیں تھا اس کا, کئی جرم تھے فرعون کے. آخرکار اس کا کیا انجام ہوا؟ اب ایسی سرکش قوموں یا ایسے سرکش لوگوں کے انجام کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان تم غور تو کرو ذرا کہ تم کو پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا, دونوں میں سے کون سا مشکل کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا. السماء کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر لسان العرب میں, یعنی جو عربی ڈکشنری ہے اس میں سما کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے اوپر سایہ فگن ہو, یعنی جو آپ کو پوری طرح سے ڈھانپ لے, جو آپ پر سایہ کر دے اور جس میں مضبوطی بھی پائی جائے. عربوں کی لغت میں لفظ السماء ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے, اور لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے کہ سما ہر وہ چیز ہے جو بلند ہو اور آپ پر سایہ فگن ہو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط آسمان بنائے تمہارے اوپر, اور ایک نہیں کئی آسمان بنائے. تو آسمانوں کی تخلیق اور انہیں ہموار کرنا, اس کو برابر کرنا, سمک کے سمک بمانی بلند کرنا, کہ آسمان بنایا پھر اس کو بلند کیا, یعنی صرف یہ نہیں کہ آسمان بنا دیا بلکہ اس کو بلند بھی کیا. تو سمک کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنے کے, موٹا اور دبیز کرنا, اور بمانی چھت یا چھت کی موٹائی. تو ہر چیز کی جو موٹائی ہوتی ہے اس کو سمک کہتے ہیں. تو یعنی آسمان آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں گے, حد نگاہ کا نام نہیں ہے, جیسے کہ آج کل کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز ہے نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کی نگاہ اوپر دیکھتی ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو وہ آپ کو آسمان نظر آتا ہے. تو یہ چیز اصل میں خود ساختہ باتیں ہیں اور جس کی کوئی سچائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان ایک ٹھوس چیز بنائی ہے, بلکہ یہاں پر جو آسمان کے لیے اور سمکا کا جو لفظ آیا ہے وہ خاص طور سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بہت ہی موٹی ایسی چیز جو سایہ کر دے انسان کو, جو اس کے لیے چھت ہو یا جو بلند ہو اس کے لیے. تو یہ محض حد نگاہ کا نام نہیں ہے آسمان, جیسے کہ موجودہ حیات دانوں کا کہنا ہے, بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی یا دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں, اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہیں, یعنی ایک جیسی ہے, کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو ہموار بنا دیا گیا ہے سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، کبھی سوچیے اور غور کریے۔ اور اسی لیے دیکھیں بار بار قرآن میں بار بار نیچر کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو قرآن کی جو آیات ملیں گے اس میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی، یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھائے گئے، یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کبھی صبح صبح جب خاص طور سے ایسا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، چرند پرند ہر طرف چہچہا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، کبھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کریے۔ صبح کے وقت آسمان کو دیکھیے نظر اٹھا کر، تب آپ کو اس کی آسمان کی وسعتیں، اس کی پنہائیاں نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان بنایا۔ ہم لوگ جب بھی اپنی کلاسز میں جاتے تھے، صبح صبح وین میں سفر کرتے تھے، دور تھا یہاں سے مدرسہ ہمارا، تو اکثر صبح کے جو اذکار ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر ہی پڑھے جاتے تھے۔ اس سے ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا دل میں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی خشیت کا احساس کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آسمان بنایا، کیسے بغیر ستونوں کے قائم ہیں اور کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے۔ کبھی آپ سمندر کے پانی کو دیکھیں، اور دن بھر کے اوقات میں آپ مختلف اوقات میں سمندر کے پانی کو دیکھیں، جیسے جیسے آسمان رنگ بدلتا ہے ویسے ویسے سمندر کا پانی رنگ بدلتا ہے، وہ جیسے سی گرین کلر ہم کہتے ہیں نا، جس کو اتنا خوبصورت کلر ہوتا ہے وہ کہ دل چاہتا ہے کہ بس آنکھوں کو اتنا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھتے رہیں، اتنے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا، کبھی انسان اس پر بھی غور کرے، تو یہ دعوت پہ غور و فکر دی جا رہی ہے اصل میں کہ انسان دیکھے تو صحیح۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم کو آخرت میں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یا ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، جو ہماری ہڈیاں سڑگل چکی ہوں گی تو دوبارہ کیسے بھلا وہ اٹھائی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رفع السم کہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند بھی کیا ہے اور اس کو برابر بھی کیا ہے، اس کی چھت کو بلند کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور رات کو تاریک کیا اور اس کے بعد پھر دن کو روشن کیا۔ سبحان اللہ، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ نبا جب ہم پڑھ رہے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دن اور رات کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو روشن نہ بناتا تو ہم کام کاج کیسے کر سکتے تھے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو تاریک نہ بناتا تو ہم آرام کیسے کر سکتے تھے؟ کبھی نیند کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھے جن کو نیند نہیں آتی ہے رات رات بھر، یا جن کو ٹیبلٹس لے کے سونا پڑتا ہے، نیند کی دوائیاں لے کر سونا پڑتا ہے، ان سے پوچھے کہ نیند کا آنا بھی کتنا بڑا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا اور رات کو تاریک کر دیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے جو آخرت کے منکر تھے، اور ان کو یہ بات دلیل سے سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمانوں کی۔ تو کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے کتنا محکم اور کتنا مضبوط ہے، جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں آرگیومنٹ چل رہا تھا، اور نمرود نے کہا تھا کہ اچھا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر بتا دے۔ تو فبہت الذی کفر، کہ بس وہ شخص مبہوت ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، کہ ظاہر سی بات ہے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر لانا یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں، آسمان بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی خشیت کا احساس ہمارے دل میں ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوگا، آخرت کی تیاری کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ تو قرآن کیوں پڑھنا؟ قرآن ایسے ہی اندھے بہروں کی طرح پڑھ کر نہیں گزر جانا ہے ہم کو کہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ قرآن ہم کو پڑھتے وقت غور و فکر سے کام لینا ہے، اس کی آیات میں تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ فکر، وہ سوچ، وہ تڑپ پیدا ہو، اور پھر ہماری آخرت کی تیاری کی ہم فکر کر سکیں۔ تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، پھر رات کو تاریک کی اور دن کو روشن۔ جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ اغتش لیلہ و اخرج ضحاہا، یعنی جب پھر رات تاریک ہوتی ہے تو وہ پورے آسمان کے چاروں کونوں کو، یعنی جہاں تک آسمان پھیلا ہوا ہے وہ آسمان کے ہر کناروں تک پھیل جاتی ہے رات، اور ہر چیز کو، یعنی روئے زمین کی ہر چیز کو تاریک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہم تو کتنا مشکل ہے نا ہمارے لیے کوئی ایک گھر کو تاریک کرنا۔ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بعض اوقات صبح سوتے ہیں اور صبح صبح بہت زیادہ دھوپ آتی ہے، روشنی آتی ہے، آنکھوں کو جو چبھتی ہے، तो एक पर्दा डालते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं से रोशनी आ रही होती है, फिर उसके ऊपर एक और पर्दा डालते हैं, मोटी मोटी चादरें डाली जाती हैं उसके ऊपर ताकि रोशनी ना आए। नहीं, अगर आपको एक कमरे को तारीख करना है तो कोई ना कोई रोज़न, कोई ना कोई कोई दुरुज अंदर से रह जाती है जिससे बारीक रोशनी छन कर अंदर आती है ना। आपने देखा होगा कितनी मुश्किल से हमको छुपाना पड़ता है कि इधर से छुपाओ, इधर से बंद करो ताकि रोशनी अंदर ना आए। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला कैसे रात को तारीख कर देता है कि पूरे आसमान के किनारों तक तारीकी फैल जाती है, कहीं से रोशनी की किरण नहीं नज़र आती सिवाय सितारों के। तो अल्लाह ताला ने रात को तारीख किया। जब अल्लाह ताला रात को तारीख करता है तो तारीकी आसमान के तमाम किनारों तक फैल जाती है, और जब सूरज निकल आता है तो ज़मीन पर हर तरफ रोशनी ज़ाहिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, हमारे बस में है ही नहीं। हम तो अपने घर को रोशन करने के लिए कितने लाइट्स लगाते हैं और उसके लिए कितना बिजली का बिल पे करते हैं। आप देखिए हर महीने कितना मुश्किल होता है ना हमको बिजली का बिल पे करना, कितना ज़्यादा बिल आता है। अगर हम पूरे शहर को अपनी तरफ से रोशन करेंगे तो कितना बिल आएगा, सिर्फ एक घर का बिजली का बिल पे करना मुश्किल होता है। तो इंसान ख़ुद से जो बिजली प्रोड्यूस करता है रोशनी के लिए, कितनी महंगी है वो और कितनी मुश्किल से पैदा करता है, जबकि अल्लाह सुभान तआला तो बस एक सूरज को हुक्म देता है, सूरज निकल आता है, सूरज तुलू होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, उसकी रोशनी पूरी ज़मीन तक फैल जाती है। और सिर्फ वो रोशनी ही नहीं फैलाता है सूरज, बल्कि हम जानते हैं कि सूरज में इस कदर फ़ायदे पोशीदा हैं हर चीज़ के लिए, बीमारियों का इलाज है, ज़मीन के लिए जो पैदावार होती है, इंसानों के लिए, बीमारियों के लिए, हर चीज़ के लिए सूरज के निकलने में बहुत सारे फ़ायदे पोशीदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ आया है, और ज़मीन को वल अर्द बाद दालिक दहा, और ज़मीन को बाद उसके बिछाया। यहाँ पर जो दहा का लफ्ज़ है ये भी काबिल गौर है। कहा जाता है क़ुरान में ये बहुत ही चंद मुकामत पर आया है, ये लफ्ज़ एक या दो जगह पर आया है। दहा का मानी है ज़मीन का गोल होना, और मुख्तलिफ इलाक़ों में ये लफ्ज़ अलग इस्तेमाल किया जाता है। क़ुरान में ये दोनों लफ्ज़ यानी तहा और दहा एक एक बार ही इस्तेमाल हुए हैं और एक ही मानी में आए हैं। अरबी ज़बान में मक़ौला है दहा अलमतर अलहसा, यानी बारिश कंकरियों को दूर दूर तक बहा कर ले गई। तो गोया इन दोनों अल्फाज का मानी दूर दूर तक बिछा देना या फैला देना है। और दहा के मानी में ये बात भी आती है कि गोलाई का तसव्वुर पाया जाता है, कोई चीज़ का गोल होना। दहवत शुतर, दहवा कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को जो कि गोल होता है, इसी बिना पर बाज़ लोग कहते हैं कि ज़मीन गोल है। तो बहरहाल अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे कि हमने ज़मीन को बिछा दिया तुम्हारे लिए। सुबहान अल्लाह, वाकई में कभी सोचें, अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें, क्योंकि अभी तो इंटरनेट की वजह से देखना बहुत आसान हो गया है और हम इमेजिन कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीन हमारी गोल यानी कुर्रे की तरह है, बॉल की तरह है, और ये गर्दिश कर रही है, इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, इतनी तेज़ी से ये घूम रही है ज़मीन, कितने हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये अपने दोनों मदार पर घूम रही है ज़मीन, ऐसे भी घूम रही है, वैसे भी घूम रही है, दोनों तरह से अपने चक्कर मुकम्मल करती है ज़मीन। आप सोचिए कि अगर एक बॉल है उसको आप ज़ोर से घुमा रहे हों तो क्या आप उसके ऊपर पानी का प्याला रख सकते हैं या पानी का गिलास रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कोई इंसान वो बॉल के ऊपर बैठे और वो बॉल को ज़ोर से घुमाया जाए तो वो इंसान क्या होगा? जब का जब ही गिर पड़ेगा नीचे, है ना। लेकिन सुभान अल्लाह, आप देखिए ज़मीन खला में है, हम लोग कोई नीचे नहीं बैठे हुए हैं, ये ज़मीन खला में है, जैसे दूसरे सितारे सैारे तैर रहे हैं, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो फलक में तैर रहे हैं, फ़ज़ा में तैर रहे हैं, इसी तरह से हमारी ज़मीन भी तैर रही है। और सोचे कि ज़मीन इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, लेकिन इस पर हमारे घर भी बने हुए हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं जिस पर हम सफ़र करते हैं, बसेस हैं, ट्रेन हैं, क्या कुछ नहीं है ज़मीन पर। तो ये जो इसका बिछाना है ज़मीन का, ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की निशानी है। सुभान अल्लाह, कैसे उसने ज़मीन को बिछाया कि इतनी तेज़ी से गर्दिश करने वाली ज़मीन फिर भी हमारी चीज़ें गिरती नहीं है। हम पानी का गिलास रखते हैं और पानी का गिलास गिरता नहीं है, हालांकि जलजला जब आता है तो आपने देखा होगा कि पूरी ज़मीन हिल जाती है, लेकिन ये ज़मीन रोज़ाना गर्दिश कर रही है। लेकिन कैसी अल्लाह सुभान तआला ने इसमें कशिश शक्ल रख दी है कि कोई चीज़ उल्टी नहीं होती है, कोई चीज़ गिरती नहीं है, हालांकि ज़मीन घूम रही है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र एहसान नहीं है? क्या हम पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब नहीं होता? क्या हम सुबह उठकर अल्लाह ताला का शुक्र हमने अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमने जिक्र व अस्कार नहीं करना चाहिए? या हमने अल्लाह ताला की किब्रियाई नहीं बयान करना चाहिए? तो सुबह शाम भी अगर हम अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करें तो कम है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को पहली बात तो बिछा दिया, दहाहा का मानी, और उसमें नफ़े इंसानों के मुनाफे की चीज़ें रख दी, विदियत कर दी हैं। कितनी चीज़ें, आप देखिए सारे ख़जाने कहाँ से निकलते हैं? सारे ख़जाने ज़मीन से निकलते हैं। और सूरह ज़लज़ाल में हम पढ़ते हैं कि जब ज़मीन अपने जो अंदर के बोझ है वो सारे निकाल कर बाहर डाल देगी, जितने ख़जाने हैं वो सारे उलट देगी। आप देखें पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ, मोती, सब कुछ कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन के अंदर से। इवन समंदर के अंदर भी क्या चीज़ है, वहाँ भी नीचे ज़मीन ही है अगर देखा जाए तो। तो सारी कीमती चीज़ें, सारी कीमती अशिया, सारे मादनियात, जितने ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि और ज़मीन को बिछा दिया और उसमें फ़ायदे रख दिए, उसमें इतने सारे फ़ायदे रख दिए इंसानों के लिए कि इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अभी तो हम जानते ही नहीं कि और क्या कुछ ख़जाने ज़मीन अपने अंदर पोशीदा रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अखरज मिन्हा माहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा, और इसमें ज़मीन में पानी और चारा रख दिया और पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ज़मीन को लेकर वो ढुलक ना जाए। सुभान अल्लाह। पहाड़ भी अल्लाह ताला की एक निशानी है बहुत बड़ी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कुछ भी रखा है, मताअ लकुम वली अनामिकुम, यानी इंसानों के खाने की चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन में और जानवरों के खाने की भी चीज़ें, और कोई एक किस्म के जानवर नहीं है, कई हज़ारों किस्म के जानवर है जो अपना रिस्क खुद ब खुद इस ज़मीन से हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप देखें हमारे लिए तो अगर कोई एक ज़ू का इंतज़ाम संभाले हुए है, जैसे चिड़ियाघर जो होता है आपने देखा होगा, तो चिड़ियाघर का इंतज़ाम अगर किसी को दे दिया जाए कि भाई एक हफ़्ते तक आप संभालो, उसको इतना पैसा लगेगा, उसके लिए इतना पैसा खर्च होगा, इतने मज़दूर लगेंगे और कहाँ कहाँ से डिफरेंट जगहों से मुख्तलिफ़ जानवरों के खाने की चीज़ें लानी पड़ेगी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह रोज़ाना करोड़ों जानवरों को इस ज़मीन से रिस्क अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप देखें ये कुदरत कामिला सिवाय अल्लाह सुभान अल्लाह के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। तो क्या हम झुकेंगे नहीं अल्लाह ताला के आगे? ऐ इंसान, तू किस खुशफहमी में मुब्तला है? तू क्यों नहीं अल्लाह ताला के आगे सर झुकाता? ये सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने का मकसद ये नहीं कि इंसान सिर्फ रिसर्च ही करता रहे और तहकीकात ही करता रहे और एक्सप्लोर ही करता रहे। नहीं, ये सब एक्सप्लोर करने के बाद, तहकीक करने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, अल्लाह ताला के आगे अपने सर को झुका दे ताकि अल्लाह ताला की किबरियाई का एहसास उसके अंदर हो। फिर ये सब बताकर उस बड़ी अजीम ख़बर दी जा रही है, उस अजीम हादसे की जो होकर रहना है। फ़ैदा जाति तामतुल्कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तगा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى آیت 34 سے 41۔ پس جب آ جائے گی آفت بڑی قیامت، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ اور ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، پس لیکن جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی اس نے حیات دنیا کو تو بلا شبہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ ہے، اور لیکن جو ڈر گیا سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا، سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو اس عظیم حادثے کی خبر دی گئی ہے، اور اس کو التامت الکبریٰ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تامہ التمو بمانی پانی سے بھرا ہوا اور ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اتامہ ایسی آفت جو دوسری تمام مصیبتوں پر حاوی ہو جائے، اور کبریٰ کا لفظ ساتھ میں دے کر اس بڑی آفت کو اور نمایاں کر دیا گیا ہے تاکید کے طور پر، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بھی مراد ہے اور نفقہ ثانیہ سے مراد ہے، یعنی سیکنڈ جب سور پھونکا جائے گا۔ اب امیجن کریے، لفظ ہی سے امیجن کریے کہ اتامت الکبریٰ، وہ بڑی آفت آ جائے گی، اور اس دن یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان یاد کرے گا، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، اپنی پچھلے زندگی کو دیکھے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ یہ آیتیں، یہ پیراگراف بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم میں سے ہر کوئی سوچے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی زندگی کتنی عرضہ ہو گئی ہے، ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو سچویشن ہے ہماری، کی کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، علماء کرام کی بھی اموات ہو رہی ہے اور عام لوگوں کی بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اموات ہو رہی ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے بیمار ہوتے تھے، کچھ دن بیماری رہتی، اس کے بعد انسان تیار ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی بیمار ہے اور اب شاید ہو سکتا موت کا وقت قریب ہے، تو انسان کو وصیت کا بھی موقع مل جاتا تھا۔ لیکن اب تو اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، اسپیشلی ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ تو یہاں پر جس کی موت جب قائم ہو گئی اس وقت اس کی قیامت آ گئی، تو جس کی موت جس وقت قائم ہو گئی اس وقت اس کی قیامت آ گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موتیں اچانک ہوگی۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان سوچے گا اس نے کیا کچھ کیا تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں اس نے کیا صحیح کی تھی۔ جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے، یعنی آج کی آیت کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان اس دن یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ جو صحیح کا لفظ ہے، اس جو سعا کا لفظ ہے، یہ قابل غور ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے جب عمرہ کو جاتے ہیں تو آپ لوگ صحیح کرتے ہیں، صحیح کیا ہے وہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، صرف چکر ہی تو ہے نا، یعنی آپ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر، ایک طرف سے دوسری صفحہ سے مروہ تک جاتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو صحیح کیا ہے؟ اصل میں کوشش، جد و جہد، اسٹرگل۔ تو کوشش کیا، یعنی کون سی کوشش ہوگی جو اس وقت اس کو فائدہ دے گی، جو اس کو نفع دے گی؟ تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان یاد کرے گا اس نے کیا کوشش کی تھی، آیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی یا آخرت کے لیے کوشش کرتا رہا تھا۔ کیونکہ یہاں پر آگے لفظ آیا ہے آیت نمبر 38 میں، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان دنیا میں کوششیں کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، چاہے وہ کوشش اس کی آخرت کے لیے ہو یا دنیا کے لیے ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں انسان کوشش نہ کرے، دنیا کے لیے بھی اس کو سٹرگل کرنا ہی پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، دو وقت کے کھانے کے لیے بھی اس کو بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے ہوں، کہ پورا مہینہ یا پورا دن بھر کام کریں گے تو رات میں اجرت یا مزدوری ملتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مزدوری اور اجرت کے لیے ان کو دن بھر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان پوری زندگی وہ جو کوشش کرتا رہا، پوری زندگی دنیا میں جو کچھ اس نے کمائی کی، جو جد و جہد کی، چاہے اس کی وہ کوشش صحیح راستے کی طرف تھی یا غلط راستے کی طرف تھی، لیکن اس نے کوشش کی، اس کا بدلہ وہ آخرت میں پا لے گا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر جب کوشش کرنا ہی ہے تو کیوں نہ صحیح راستے کی طرف کوشش کی جائے، کیوں نہ اس دنیا کی زندگی کو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ دنیا کی زندگی سے ہم کو ایک دن جانا ہے، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی جائے۔ تو یہ آثر الحیات الدنیا کیا ہے؟ جیسے کہ چند احادیث ہم کو ملتی ہیں، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ابھی حالات کے لحاظ سے جو بات سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی خبر دے دی تھی کہ انسان دنیا میں اس قدر انوالو ہو جائے گا، اس قدر فتنوں میں انوالو ہو جائے گا کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں رہے گی، یعنی یہ فتنے اس قدر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ، ہم ابھی تو روزانہ ایک ایک گروپ سے دو دو تین تین خبریں آ رہی ہیں انتقال کی، وفات کی۔ جب ہمارے گھر میں گزرتی ہے تو تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ موت کا حادثہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کرنا ہے اور صبر کرتے بھی ہیں، لیکن وہ جو نقصان ہے اور وہ جو تکلیف سے گزرتا ہے انسان، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، ابراہیم کی، تو رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم کو آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی رونے کی اور آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ تو لوگ حیران ہو کہا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو ایک رحمت کی نشانی ہے رونا، تو اور رونے کو منع نہیں کیا گیا ہے، جو غم ہے وہ تو ہوگا لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے، زبان سے شکایتیں نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں قریب ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، فتنے کثرت سے ہوں گے، یعنی فتنوں کی بارش ہوگی۔ تو جو حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، بادر بالاعمال فتنہ ککیت اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسئ کافرا او یمسئ مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ترجمہ ہے، اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سے دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں اس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، دن بہ دن یعنی روز بروز ہماری زندگی کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مشکل ہوتے جانے، کل جو دن گزرا تھا آپ دیکھیں آج وہ دن ویسا نہیں ہے، کل جو دن میں برکت تھی آج وہ برکت نہیں ہے، کل جیسی صحت تھی آج ویسی صحت نہیں ہے، کل جس طرح سے ہم صحت مند اور تندرست تھے، طاقتور تھے، آج ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو وہ انسان اس وقت اپنی کوشش کو یاد کرے گا تو صحیح جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ہم، میں اور آپ، ہم کیا صحیح کر رہے ہیں۔ تو جو بہت مشکل وقت اور مزید آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ ایسے فتنے جو پے در پہ رونما ہونے والے ہیں، جو انسان کو مشغول کر دیں گے، جو اندھیری رات کی مانند ہوں گے، اور اس میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں وقت گزرا اور کیسے وقت گزرا، تو اس سے پہلے پہلے نیک عمل بجا لاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے وقت کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنے بہت عظیم اور ہولناک ہوں گے، ان کی وجہ سے انسان میں ایک ہی دن میں تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہر کوئی پریشان حال ہے، کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، کسی کی جاب چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہے۔ تو اس کے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کیا کیا جائے، نیک اعمال کر لیے جائیں۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لہو و لعب عام ہوگا، ایسے یعنی جو اخلاق باختہ لٹریچر ہے وہ عام ہوگا، لہو و لعب ہر طرف عام ہوگا، بے حیائی عام ہوگی۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے فتنے برسیں گے جیسے کہ اس میں آتا ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ کہا گیا ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ تو فرمایا بے آباد بنجر زمین، یعنی یہ فتنے بنجر زمینوں تک پہنچیں گے، صحراؤں میں تک پہنچیں گے، یعنی ایسی جگہ جہاں ایسا نہیں کہ آبادی ہے تو وہیں پہنچیں گے، نہیں بلکہ بنجر زمینوں تک یہ فتنے پہنچ جائیں گے، اور انسان کو کچھ ہوش نہ ہوگا۔ تو اب ہم خود دیکھیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بس جہنم کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ برعزت کا جو لفظ ہے وہ بھی قابل غور ہے، مبارزت کا لفظ آپ لوگوں نے اردو میں سنا ہوگا، جب دعوت مبارزت دی جاتی ہے جنگ میں، جو اپنے جیسے بہادر لوگوں کے سامنے لوگ جب آتے ہیں تو اس کو دعوت مبارزت کہتے ہیں۔ تو بمانی کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا، اور برڈز کے معنی ہوتے ہیں فضا اور کھلا میدان۔ تو بہرحال جہنم جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہوگی، جیسے کہ جب سامنے کسی کو لایا جاتا ہے، میدان میں للکارا جاتا ہے، تو اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، خواہ وہ نیک لوگ ہوں گے یا بد کردار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ تو اس آپ سوچیں کہ جہنم ہر حال میں سامنے لائی جائے گی، اس کی ہولناکی کا سوچیں کہ جہنم کیسی ہولناک ہے، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے لائی جائے گی۔ یعنی اس دن ساری مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو آخرت کے منکر تھے اور انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دہی کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ خطرہ تھا، لہٰذا وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے اور اسی پر جھکے رہے، اسی پر فریفتہ ہوتے رہے، اور آخرت سے بالکل بے فکر اور بے خوف رہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب وہ جہنم پر پہنچیں گے تو اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس سے گھرے رہتے تھے ہر وقت، جن کو احساس تھا کہ ہم کو ہمارے رب کے پاس جانا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ جو آیت آ رہی ہے، وہ اما من خوف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، یہ آیت بھی بہت ہی قابل غور ہے۔ تو یہ دوسری قابل ذکر بات ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا۔ تو آج کی جو ساری آیتوں کا جو لب لباب ہے، اس میں یہ دو باتیں قابل غور ہیں، ایک وہ کہ انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا، اور دوسرا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا۔ اب دیکھیں خواہشات کیا ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ یہاں جو لفظ آیا ہے ہوا کا لفظ آیا ہے، کہ وہ اما من خوف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، ہوا اسی سے حاویہ بھی ہے، یعنی جہنم کی ایک گھاٹی ہے جس کو حاویہ کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی ہوا کے پیچھے پڑے رہیں گے، ہوا مطلب جو خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں گے، جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس کیا، تو پھر وہ حاویہ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یہ خواہشات کیا ہیں، ہوا کیا ہے؟ امیدیں جو دنیا میں خواہشات کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی ہر چیز کی خواہش دل میں پیدا ہونا اور اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی طریقے پر چلے جانا، کسی بھی حد پر چلے جانا، یہ خواہشات ہیں۔ تو جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں گے ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، افضل عمل وہ ہیں جو خواہشات کے خلاف کیے جائیں، یعنی ہوا کی مخالفت میں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، مطلق المیل، یعنی کسی چیز کی طرف جھکاؤ کا ایسا ہو جانا کہ پھر ہر چیز چھوڑ دینا، یعنی خواہشات، شہوت، کسی کی بھی طرف جھکاؤ بہت زیادہ ہو جانا. اور پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے، جو حکومت ہے وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی خواہشات انسان کو آخرت کی حاویہ میں لے کے جاتی ہے، یعنی وہ گڑھے میں ڈال دیتی ہے جو جہنم کا گڑھا ہوگا، جیسے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. لہٰذا کیا کیا جائے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت والے کام کیے جائیں. جو حکومت تھے، جو پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، عقل مند لوگ، وہ کہا کرتے کہ جب بھی تم کسی چیز کی طرف تمہارا دل مائل ہو، کوئی خواہش کی طرف، تو تم اس کی مخالفت میں کام کرو. اور اسی لیے فضیل رحمہ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ افضل الاعمال مخالفت الہوا، اسے علامہ علونسی نے لکھا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خواہشات نفس کے خلاف کام ہے وہ کام کرنے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آخرت سے کیوں غافل اور بے پرواہ ہے، یا کیا وہ کون سی وجوہات ہیں جو اس کو غافل کر دیتی ہیں. امام بخاری کے کچھ اشعار ہم کو ملتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس کو ہوش رہے، یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار رہے. عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے. حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی تشریح میں لکھتے ہیں، فتح الباری میں امام بخاری کے کچھ اشعار وہ لکھتے ہیں: اغتنم فی الفراغ فضل رکوعین فعسى ان یکون موتک بختہ، کم من صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت نفسه صحیحا فلتہ. صحت و فراغت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی فرصت کو غنیمت جانو، عین ممکن ہے تمہاری موت اچانک واقع ہو جائے. میں نے کتنے ہی صحت مندوں کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی بیماری کے اچانک اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، یہ ایسے اعمال تیار کر لیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. تو یہاں پر دیکھیں کتنی خوشخبری دی گئی نا، کتنی بڑی، کہ جس نے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، یعنی جب ایک تو قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، اس وقت انسان ہر ایک کو بھول جائے گا، اپنے دوست کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب سے غافل ہو جائے گا. اور جو کچھ اس نے اچھے برے اعمال کیے تھے وہی اس کو یاد آئیں گے. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا دیکھ لے گا فائدہ، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ غم زدہ ہوگا. اصل انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، یعنی اس وقت جب نفع اور خسارہ اس کو جب سمجھ میں آئے گا آخرت میں، تو کیوں نہ بہتر ہے کہ وہ آج اس کی کوشش کر لے، آج سے اس کی تیاری کر لے. کیونکہ جب جہنم سامنے کھڑی ہوگی، تو جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کو سامنے رکھا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے عدل اور انصاف کیا، جس نے آخرت کی سزا کو یاد رکھا، جو آخرت سے ڈرتا رہا، جو اپنے نفس کی خواہشات سے رکا رہا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت جو ہر بھلائی اور سرور اور نعمت پر مشتمل ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی. سبحان اللہ، ہم میں سے کون نہیں چاہے گا، میں اور آپ، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے. پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ویسی کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ویسی دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی. جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے، ہمارے نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ جنت مل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہی ملے گی. تو ہم اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. یہ آیت بہت زیادہ قابل غور ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ اپنی خواہشات کو جس نے کنٹرول کیا. جیسے کہ امتحان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ایگزام کے لیے پہلے سے پڑھائی کرتے ہیں، سال کے شروع سے پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کو ایگزام کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ان کو پڑھنا پڑتا، پھر ان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا، وہ اطمینان میں ہوتے ہیں. لیکن وہ بچے جو آخر وقت میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے رزلٹ آئے گا، فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے. تو کیوں نہ پہلے سے تیاری کی جائے اور اطمینان سے ایگزام دیا جائے. جیسے آج ہم امتحان دیتے ہیں، ایسے ہی ہم زندگی کا امتحان دے رہے ہیں، جو کل قیامت کے دن ہم کو اس کا رزلٹ ملے گا. تو جس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی کوشش کر کے آیا ہوگا، نیک کام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. تو اب کیا کرنا چاہیے ہم نے، یعنی میں اور آپ، ہم کیا کریں؟ جو قابل عمل نکات ہے، تو ان آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے آرگنائزڈ کریں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، کیونکہ یہی دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے، یہیں رہ کر ہم کو آخرت کا سامان تیار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر ہو. मुसाफिर क्या करता है आप देखिए, क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि मुसाफिर रास्ते में ही कहीं बैठ जाए और कहा कि अब मुझे तो यहाँ का मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, मैं यहीं बैठा रहूँगा, जाऊँगा नहीं घर पर। उसको हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुँचना है, रास्ता कितना भी खूबसूरत हो वो वहाँ बैठ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो यहाँ पर रसूल अकरम ने ख़ास तौर से ताकीद की कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, एक अजनबी की तरह रहो, क्योंकि एक दिन इस दुनिया से तुमको जाना है, दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। फिर आज की आयत हमें जो काबिल नुकात पॉइंट है और हमें गौर व फिक्र करने की जो दावत देती है आज की आयत, कि हम अपने सोने से पहले ज़रूर गौर करें और अपने आमाल का जायज़ा लें, अपना हिसाब किताब लें। हासिबू कबल अंतु हासिबू, कि अपना हिसाब किताब करें कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने ऐसे कौन से आमाल किए जो मेरी आखरत के लिए कारामद हो सकते हैं, जो मेरे लिए आखरत में फ़ायदा मंद हो सकते हैं। सोलह अमल अंजाम दें, क्योंकि इंसान क़यामत के दिन अपने आमाल को ही याद करेगा, कोई और चीज़ नहीं याद करेगा और सिर्फ अपने आमाल को याद करेगा। लिहाजा रोज़ाना सोने से पहले गौर करें कि आज कौन से नेक आमल अंजाम दिए थे जो मुझे आखरत में फ़ायदा देंगे। फिर दुनिया को तरजीह देने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कि दुनिया के कामों को अहमियत देना और आखरत के कामों को मौखर कर देना, यानी जो अल्लाह ताला की पसंद और मर्ज़ी के काम है उसको छोड़ देना कि अच्छा आखरत किसने देखी, जबकि जब देख लेंगे बाबर व ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, खूब इंजॉय कर लो, दो दिन की तो दुनिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि आखरत को तरजीह देना है। नेक काम, इबादत, इन सब को अहमियत ना देना, ये सब दुनिया को तरजीह देना हुआ। फ़राइज़ को पैसे पुश डाल देना, बाज़ वक़्त कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा फ़र्ज़ नमाज़ें भी बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे जब बुढ़ापे में पढ़ेंगे। कुछ लोग फ़र्ज़ नमाज़ों को भी डिले करते हैं, कुछ लोग फ़जर भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नींद से उठा नहीं जाता है, कुछ लोग ईशा भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग तकरीब के लिए नमाज़ें छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज़कात नहीं देते। और ये भी क़यामत की निशानियों में से है, जो अल्लाह के रसूल ने छह निशानियाँ बताई थी। वैसे तो बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन उसमें एक ये भी था कि लोग ज़कात देने को जुर्म समझेंगे, इन ऐसा समझेंगे कि ये जुर्माना हम पर आयद हो गया है, ज़कात देना यह हम पर कहाँ से मुसीबत आ गई। और अभी दो दिन पहले ही मुझे सवाल आया था कि हालांकि हमारे शौहर साहिब हैसियत है, किसी खातून ने किया था सवाल, लेकिन कि अभी फ़िलहाल हम पर मुश्किल आई हुई, तो क्या मैं अपनी ज़कात अपने शौहर को दे सकती हूँ। यानी हम इतने बहाने ढूंढते रहते हैं कि हमारी ज़कात हमारे पास ही रह जाए किसी भी तरह से, यानी किसी बाहर वाले को फ़ायदा भी ना हो। तो जब साहिब हैसियत है तो ज़कात के मुस्तहिक ही नहीं होते, तो यानी लोग ज़कात देने से भी आनाकानी करने लगेंगे। और वैसे ही दौरा रहे, क्योंकि रमज़ान में कसरत से जो सवाल आ रहे थे कि क्या हम अपनी बेटियों को ही दे दें, क्या हम अपने घर वालों को ही दे दें, क्या हम पर ज़रूरी है ज़कात देना जबकि शौहर नहीं है। तो अब देखिए, जब अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास जेवर है, आपको तो ज़कात देनी पड़ेगी। तो नेक काम, फ़राइज़ से कोताही, फ़राइज़ को पैसे पुश डालना, लहु लाभ में मगन रहना, दिन रात गेम्स, यानी अब तो बच्चा अब तो बच्चा भी जो है इस कदर इन्वॉल्व हो गया है गेम्स में, यूट्यूब में और भी बहुत सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे 10 साल के भी हो जाते तो उनको नमाज की कोई ताकीद नहीं करता, यानी बॉयज़ को। यानी हम इतने आराम से बच्चों को छोड़ देते कि अभी तो बहुत छोटे बच्चे ना, अभी इनको नमाज की क्या ज़रूरत है। फिर दुनिया की लज्जतों और शहवत के हुसूल में मसरूफ़ रहना, सिर्फ दुनिया के लिए भाग दौड़ करना, ऐसे लोगों का ठिकाना फिर जहन्नम होगा। और वो जो कहा था ना कि रोमे है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमें, नए हाथ बाग पे है न पाहे रिकाब में, कि हमारी ज़िंदगी तो दौड़ती चली जा रही है, हमारे हाथ में हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। रोज़ एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का हमको हमारी मौत से करीब कर रहा है और आखरत से करीब कर रहा है, और हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही है लेकिन हमको एहसास नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात नफ्स उस चीज़ के ताबे ना हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूँ। सही बुखारी की हदीस है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमको जन्नत ठिकाना चाहिए, बतौर ठिकाने की जन्नत चाहिए, तो फिर उसके लिए हमको अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको अपनी तमाम ख्वाहिशात को क़ुरान और हदीस के ताबे करना पड़ेगा, कि जो अल्लाह ने क़ुरान में फरमाया, जो रसूल अकरम लेकर आए हैं, उसके मुताबिक अपने आप को हमें ढालना पड़ेगा। तो जो शख्स भी दुनिया में नेक अमल करता रहा और ख्वाहिशात को ताबे किया, जन्नत उसका ठिकाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे। तो फिर सबसे अहम चीज़ क्या हुई कि क़यामत के आने से पहले उसकी तैयारी, और वह है नेक अमल। इसलिए आगे क्या बताया गया, आयत नंबर 42 से 46, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। वो काफ़ी सवाल करते हैं आपसे क़यामत के बारे में कि कब है क़ायम होना उसका, किस चीज़ में है आप उसके ज़िक्र से, आपके रब ही की तरफ है इंतहा उसके इल्म की, बस सिर्फ आप तो डराने वाले हैं उसको जो डरता है उससे, گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھیں گے اس کو تو سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی۔
ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کے ذکر یعنی وقت بتانے سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے پروردگار پر ختم ہوتا ہے، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، اور اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں بس ایک یا پچھلا پہر ٹھہرے تھے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ بار بار وہ لوگ آپ سے سوال کرتے تھے قیامت کے آنے کا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول اکرم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تربیت کرنے والے انداز میں اس سے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو شخص تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، یعنی تیاری تو کچھ نہیں کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ پس المرء مع من احبہ، کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو فکر کتنی ہوتی تھی، اور رسول اکرم کی تربیت کا انداز بھی کیسے تھے کہ قیامت کے بارے میں جان کر تم کیا کرو گے کہ کب آئے گی، اصل چیز تو اس کی تیاری ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جو اس کا علم پہنچا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر منتہا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور ویسے بھی قیامت کے آنے سے ہمارا کیا ہونے والا ہے، یعنی کب آئے گی، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہماری تو موت جب لکھی ہوئی تباہ کر رہے گی۔ تو اصل چیز ہے اس کی تیاری، اس کی فکر۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلانے والے لوگ آپ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ پس تم اس کے ذکر اور فکر میں ہو، کیوں ہو تم اس کے ذکر اور فکر میں، تم کو اس کی معرفت حاصل کر کے کیا فائدہ ہونے والا، بس اس کا کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے کہ قیامت کے وقت کے بارے میں بندوں کے علم میں کوئی دینی مصلحت ہے نہ دنیاوی مصلحت، بلکہ قیامت کے وقت کے چھپانے میں ہی مصلحت ہے، اس لیے اس کے علم کو تمام مخلوق سے چھپایا گیا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا علم۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا واقع ہونا کب ہوگا، آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، فرما دیجیے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اصل چیزیں ہم کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو انما انت منذر من یخشاها، کہ بس صرف آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرانا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، یعنی انذار سے کیا ہوتا ہے، لوگ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اور یہ نفع بخش ہوتا ہے ڈرانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں انذار، کیونکہ رسولوں کی جو کوالٹیز تھی جو بتائی گئی تھی وہ مبشر یعنی بشیر اور نذیر، ڈرانے والے خوشخبری دینے والے تھے، تو نذیر یا انذار انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز سے جب ہم ڈریں گے تو پھر اس کے لیے تیاری کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اس کے بارے میں ان کو ڈرائیے یا ان کو تیاری کرنے کے لیے کہیے تاکہ وہ اس کے لیے تیار رہیں۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر کہ اس وقت انسان سوچے گا کہ انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، اس وقت انسان سوچے گا کہ اچھا میں تو صرف دنیا میں تھوڑی ہی دیر رکا رہا۔ عشیا کہتے ہیں ظہر اور غروب شمس کے درمیان کا وقت، یعنی اتنا تھوڑا عرصہ کہ ظہر اور عشاء، بلکہ ظہر اور مغرب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ظہر اور مغرب یعنی کہ سورج جو غروب ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت ہی غروب ہوتا ہے، تو ظہر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ تو جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں وہ کتنے دن ٹھہرا رہا، تو وہ جواب دے گا کہ الا عشیۃً او ضحاها، کہ بس صرف تھوڑی دیر، ایسا تھا بس ظہر کا وقت تھا یا تھوڑا سا مغرب کا وقت تھا، بس اتنا ہی ٹھہرا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے تھوڑے وقت کے لیے کہ اپنی آخرت کو خراب کیا جائے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی ابھی 6 مہینے کی بات ہے، آپ یہ چھوٹا موٹا گھر لے لیں، آپ کو 6 مہینے یہاں گزارنے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا محل دیا جائے گا، یا پھر آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ کو محل کبھی بھی نہیں ملے گا، تو انسان وہ تکلیف برداشت کرے گا نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے ابھی 6 مہینے کی تو بات ہے، 6 مہینے میں یہ تکلیف میں گزارا کر لیتا ہوں، اس کے بعد تو مجھے بہت اچھا محل ملنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت ہے کہ جو بھی کچھ تکلیف ہے دنیا میں اٹھا لی جائے، کیونکہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی تکلیف ٹیمپرری تکلیف ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، تو وہاں کی آسانی، وہاں کی آسائش، وہاں کی راحت چاہیے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ وہاں پر آسائش اور راحت ملے اور وہاں پر آسانی ہو، تو اس کے لیے پھر دنیا میں نیک عمل کرنا پڑے گا اور دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے گا۔ اور تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارنا ہے، اور جب آپ اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے وہی خوشی کا باعث ہو جاتی ہے، اور گویا دنیا ہی جنت لگنے لگتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس تھوڑے سے وقت کے لیے کہ جو آخرت میں انسان کہے گا کہ میں بس تھوڑی دیر رکا رہا وہاں پر آخرت میں دنیا میں، اور اس کے یہ تھوڑے دن رکے رہنے کے لیے اس نے اپنا آخرت کا نقصان کر لیا تو کتنا نقصان کا سودا ہوگا، کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آخرت کے فائدے کے لیے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت، اس کے لیے دنیا کا چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر لیا جائے اور آخرت کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنے وقت کو صحیح آرگنائز کرنے والا بنائے، اس دنیا کی زندگی سے ہم کو آخرت کے لیے نیکیاں حاصل کرنے والا بنائے، کیونکہ کل جب ہم پلٹ کر دیکھیں گے کہ اس وقت انسان یاد کرے، یوم یتذکر الانسان ما سعا، کہ اس وقت انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا، کیا کوشش کی تھی، تو ہماری یہ کوشش دنیا میں جو نیک اعمال کی کوشش تھی وہ اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کل ہم کو حسرت اور یاس کا شکار نہ ہونا پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ کر لیا ہوتا۔ آج دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، کتنا وقت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، کتنی آسانیاں ہیں ہم کو الحمدللہ، کتنی آسانی سے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے، نیکیوں کو انجام دیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں۔ سونے سے پہلے ضرور اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر میں صبح سے لے کر رات تک کتنے نیک عمل کیے تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو اپنے احتساب کریں گے تو خود بخود احساس پیدا ہوگا اور دوسرے دن زیادہ نیک کام کرنے کی طلب اور تڑپ پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔